الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 23 میں صبر اور شکر کو بیان فرمایا ہے, اور صبر کن کن موقعوں پر کیا جاتا ہے ان کو بھی ذکر فرمایا ہے, جن میں سے پہلا موقع کا بیان گزشتہ منگل ہو گیا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کے کسی حکم کو ادا کرنے کا موقع آ جائے تو آدمی تن من دھن قربان کر کے اللہ تعالی کا حکم بجاتا ہے, نہ اپنی طبیعت کو دیکھے, نہ اپنے اہل و عیال کو دیکھے, نہ اپنے کاروبار کو دیکھے, نہ اپنے دوست احباب کو دیکھے, نہ عزیز و اقارب کو دیکھے, نہ مال و دولت کو دیکھے, اللہ کے تعالیٰ کے حکم کو دیکھے. اور یہ بھی صبر ہے, اس لیے کہ اس میں بھی طبیعت کے خلاف آدمی کو ہمت کرنی پڑتی ہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں مشغول ہونا ہوتا ہے, بغیر صبر کے یہ نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح جب کوئی گناہ کا موقع آ جائے تو عام طور پر گناہوں کے اندر بھی ایک کشش ہوتی ہے, ایک لذت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آدمی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کی طرف جھکتا ہے, جی چاہتا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں. تو اس وقت بھی طبیعت کو روکنا, اور کتنا ہی دل چاہ رہا ہو اور بے شک کوئی آدمی دیکھ بھی نہ رہا ہو مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا, تو ایسے موقع پر اپنی آنکھ کو, اپنے کان کو, اپنی زبان کو, اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا لے, یہ بھی صبر ہے. تو جتنے گناہ کے موقع ہیں صبح شام تک آتے رہتے ہیں, جہاں بھی گناہ کا موقع آئے بس آدمی اپنے آپ کو روک لے, یعنی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے, اور روزانہ یہی کرتا رہے. اب کہیں غلطی بھی ہو جائے گی, جہاں غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لے, بس اسی طرح چلتا رہے. ایسی جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو فوراً بجا لائے، اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، اس میں بھی توبہ کر لے، تو توبہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی تابے داری میں مشغول ہو جائے. یہ ہے گزشتہ منگل کا خلاصہ، اور یہ پہلا موقع ہے جہاں پر سبق ضروری ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت کرنے میں صبر کرنا. صبر علی الطاعات عربی میں اس کو کہتے ہیں، صبر علی الطاعات، اللہ تعالیٰ کے اطاعت فرما برداری کرنے میں صبر سے کام لینا. ایک دوسرا موقع بھی حضرت نے بیان فرمایا، یہ وہ موقع ہے صبر کرنے کا جس کو ہم اور آپ بھی اور عام لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں اس موقع پر صبر کیا جاتا ہے اور صبر کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو تلقین بھی کرتے ہیں. اور یہ صورتحال بھی تقریباً روز مرہ ہر ایک کو پیش آتی رہتی ہے. اور وہ یہ ہے، مثلا کوئی مصیبت پیش آ گئی، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، کوئی غم رنج صدمہ لاحق ہو گیا. مثلا فقر و فاقے میں مبتلا ہو گیا، اچھا چلتا کاروبار تھا فیل ہو گیا، یا سرمایہ کسی وجہ سے ڈوب گیا، یا کوئی اس کا پیسہ لے کے کھا گیا، اب وہ بیچارہ ہاتھ پیر تھک کے بیٹھ گیا اور فٹ پاتھ پہ آ گیا، اور گھر میں کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا. زندگی میں ایسا بھی ہوتا رہتا ہے، آج کا امیر کل کا فقیر ہو گیا. پہلے اچھا خاصا کھاتا پیتا تھا، اچھے خاصے اس کی نوکری ملازمت تھی، پھر ایسے حالات پلٹے کہ وہ بالکل ہی دانے دانے کو محتاج ہو گیا، غریب ہو گیا، محتاج ہو گیا، مسکین ہو گیا، فقیر ہو گیا، کوئی ذریعہ معاشی باقی نہ رہا. یہ بھی ایک مصیبت ہے، یہ بھی ایک تکلیف ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مبتلا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. وجہ یہ کہ فقر و فاقہ تنگ دستی کی دو قسمیں ہیں. فقر و فاقہ تنگ دستی، معاشی تنگی کی دو قسمیں ہیں، ایک نعمت اور ایک مصیبت، ایک نعمت اور ایک مصیبت. مصیبت تو یہی ہے کہ آدمی یکایک غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، مسکین ہو گیا، ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، یہ سب کچھ ختم ہو گیا. یہ ہے غیر اختیاری طور پر آدمی کا فقیر اور محتاج ہو جانا، فقر و فاقہ و تنگ دستی میں مبتلا ہو جانا، یہ پناہ مانگنے کی چیز ہے. ہو جائے تو صبر کرنے کی چیز ہے. اگر کوئی اس میں مبتلا ہو جائے تو پھر دامن صبر پکڑ لے، صبر کا پہاڑ بن جائے، اور جب تک اس میں مبتلا نہ ہو تو بس اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہے. اور مبتلا ہو جانے کے بعد بھی چونکہ صبر کے اندر دعا بھی کرنے کی اجازت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ یہ پریشانی مجھے پیش آ گئی ہے، یہ تنگ دستی مجھے لائق ہو گئی ہے، اپنی رحمت سے اس کو دور فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور فرما، اس تنگ دستی کو فراقی میں تبدیل کرو. اور حدیث میں اس کو فرمایا قادل فقر یا کونا کفرن او کما قال، کہ بعض مرتبہ فقر و فاقہ کفر کا ذریعہ بن جاتا ہے. دیکھ دنیا میں کہاں جہاں جہاں مسلمان غریب ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، تنگ دست ہیں، وہاں عیسائی لوگ ان کو دنیا کی پیشکش کر کے عیسائی بنا رہے، قادیانی ان کو ہر طرح کی سہولتیں دے کر کے قادیانی بنا رہے. اس طریقے سے جتنے کافر اور غیر مسلم ہیں یا گمراہ فرقے ہیں، وہ ایسے موقع پر ان کی امداد کر کے، ان کی ہر طرح سے سہولتیں اور مال و دولت ان کو دے کر کے ان کو کافر بنا رہے ہیں، گمراہ بنا رہے ہیں. یہ ہے دیکھو، یہ فقر و فاقہ ان کی تنگ دستی، فقر و فاقہ و تنگ دستی ان کے کافر ہونے کا ذریعہ بن رہا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا اس سے پناہ مانگو، کہ بعض مرتبہ آدمی سے فقر و فاقہ برداشت نہیں ہوتا تو مجبور ہو کر کے آدمی ایمان سے بھی ہاتھ دھو لیتا ہے، یہ ہے غیر اختیاری. اور ایک فقر و فاقہ اور تندرستی وہ ہے جو اپنے اختیار سے ہو. اپنے اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت یا تو ہے ہی نہیں, یہ بالکل مغلوب ہو چکی ہے. اور نیز انہوں نے دنیا کی حقیقت کو جان لیا اور پہچان لیا کہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس کی حیثیت ایک مکھی کے اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. لہذا انہوں نے دنیا کو اپنے دل سے نکالا اور اپنے ہاتھ سے بھی جہاں تک ہو سکا اس دنیا کو اپنے سے جدا کیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لی. اگر چاہتے تو ہر طرح کی دنیا کی سہولتیں اور آسانیاں مل جاتی, لیکن ان کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور تابع داری اس کی جگہ لی, جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فقر و فاقہ وہ ان کا اختیاری فقر و فاقہ تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ کہ ایک ایک مہینے آپ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے نے پوچھا کہ خالہ جان پھر آپ مہینے بھر تک کیسے گزارا کرتی تھی, جو ایک مہینے تک گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا ہے تو پھر آپ کیسے گزارا کرتی تھی. فرمایا بیٹا بس کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے. یہ فقر و فاقہ اختیاری تھا, ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا تھا کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے بہت پہاڑ سونے کا بنا دیں, بہت پہاڑ سونے کا بنا دیں. لیکن آپ نے فرمایا یا اللہ میں تو نبی بندہ بننا چاہتا ہوں, ایک دن ملے تو آپ کا شکر ادا کروں, دوسرے دن نہ ملے تو میں صبر سے کام لوں, میں تو یہ چاہتا ہوں. حضور کا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا, صحابہ کا, تابعین کا, تبع تابعین کا, علم مجتہدین کا, سلف صالحین کا, اولیاء امت کا, یہ صبر اپنے اختیار سے تھا. وہ چاہتے تو وہ بھی بہت زیادہ مال و دولت جمع کر سکتے تھے, مگر انہوں نے جمع نہیں کیا کیونکہ دل اس میں تھا ہی نہیں, دل میں دنیا تھی ہی نہیں. ان کا تو یہ حال تھا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. یا اللہ میرے دل میں اب دنیا کی محبت باقی نہیں ہے, بس اب میرا دل دنیا کی محبت سے خالی ہے, اب آپ تشریف لے آئیں, یعنی اپنی محبت میرے دل میں بھر دیں. تو آزاد فوراً غمے دو جہاں سے تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے. تو یہ اللہ والوں کا جو فقر ہوتا ہے وہ اختیاری ہوتا ہے. یہ بہت بڑا مقام ہے بھائی, یہ بہت ہی اونچا مقام ہے. ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ محبوب اور مقرب ہوتا ہے. فقر و فاقے کے, اختیاری فقر و فاقے کے تو بڑے واقعات ہیں, لیکن ابھی ابھی ایک واقعہ ذہن میں آیا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, آپ شام کے گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, اور ملک شام جو تھا وہ سونے کی چڑیا تھا اس زمانے میں, بڑا زرخیز, بڑا آمدنی کا, دولت کمانے کا مقام تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن کو وہاں کا گورنر مقرر کیا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کی دیکھ بھال بھی رکھتے تھے کہ کہیں ان کو دنیا کی ہوا تو نہیں لگ رہی اور دنیا کی محبت میں تو نہیں ڈوب رہے, تو دیکھ بھال بھی رکھتے تھے, اس لیے خیال رکھتے تھے. تو جب ملک شام ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک دن درخواست کی کہ بھیا ذرا اپنا گھر تو دکھاؤ, تمہارا گھر کہاں ہے, کیسا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ لقب عطا فرمایا تھا کہ اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امین حاضر امہ ابو ابی عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی. تو وہ بالکل سادہ اور بس فقر و فاقے کے جیتی جاگتی تصویر تھے. ملک شام کے گورنر ہیں کہ اس کا وہاں کا گورنر اگر چاہے تو اپنے گھر سونے کا بنا لے, لیکن وہ بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اپنا گھر دکھا کے کیا دکھاؤں, اپنا گھر کیا دکھاؤں, کچھ ہو تو دکھاؤں, وہاں ہے کچھ نہیں تو کیا دکھاؤں. ان کے ذہن میں یہ تھا. تو مرضی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ میں گھر دیکھوں کہ گھر کے اندر کیا سہولتیں ہیں, کیا آسائشیں ہیں. ملک شام کے گورنر ہیں, میں معلوم انہیں گھر کہیں محل تو نہیں بن گیا. تو خیر ایک دو مرتبہ عرض کیا, انہوں نے ہاں حضرت آپ جب چاہے دیکھ لیجیے, آپ کا گھر ہے. لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ اہتمام نہیں کیا اپنا گھر دکھانے کا, کیوں ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, میں کیا دکھاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہتے تھے کہ میں دیکھوں کہ ان کا گھر کیسا ہے, ہر کوئی بات ایسی ہو کہ جو مناسب نہ ہو تو میں متوجہ کر دوں. یہ تھی بات. جب کئی مرتبہ کہا تو پھر انہیں توجہ ہوئی کہ بھائی امیر المومنین فرما رہے ہیں, بار بار فرما رہے ہیں دکھانا چاہیے. بولو حضرت چلو دیکھنے چلے. اب حضرت ابو عبیدہ آگے آگے جا رہے ہیں تاکہ حضرت کو آنے میں آسانی ہو, تو تمہیں رضی اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اب جس شہر میں ابو عبیدہ گورنر تھے, جو دارالخلافت تھا, اس سے نکل کر باہر جانے لگے. حضرت عمر سمجھ رہے تھے کہ شاید یہیں کہیں ان کا بھی محل ہوگا. وہ آبادی ختم, باہر چل دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اب سوچ رہے شاید اب یہاں کہیں ان کا الگ سے قلعہ ہوگا, کوئی محل ہوگا یہاں پر الگ سے. وہاں قلعہ محل کہاں تھا, جنگل میں چلنے لگے. پوچھا وہ ہے تھا کہاں ہے تمہارا گھر, کہاں سے یہیں کو ہے. تو اور آگے چلے, چلتے چلتے ایک گنجان باغات درختوں کے پاس پہنچے. یہاں پر جنگلی درخت ہی درخت تھے. وہاں جا کر کے ایک جھونپڑا نظر آیا, پھونس کا ایک جھونپڑا نظر آیا. بس حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اندر ہاتھ ڈال کے کنڈی کھولی اور دروازہ کھولا تو لو حضرت آ جائیے میرا گھر دیکھ لیجیے. اب اندر جب گئے تو جا کر کے دیکھا کہ بس ایک جا نماز ہے, ایک چمڑے کا تکیہ, ایک مٹکا ہے, اس پر ایک مٹی کا کٹورا اوپر الٹا رکھا ہوا ہے بس. تو وہ کوئی چیز گھر کے اندر نہیں, جھونپڑے میں اور کچھ نہیں, رہتے بھی اکیلے تھے, بیوی بھی نہیں تھی, بچے بھی نہیں تھے. جب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں وہ دیکھا کم کرے کیا عبیدہ ہے, اب عبیدہ تو یہ تمہارا گھر ہے کہ جی حضرت یہاں رہتے ہو, کیا حضرت یہیں رہتا ہوں. کہاں ملک شام, وہ کہاں وہاں کے گورنر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. کہا کھانے پینے کیا بندوبست ہے, کیونکہ وہاں کو کچن ہی نہیں تھا, کوئی ہنڈی کوئی چولہا نہیں تھا جس کے اندر کھانا پکایا جاتا ہو. گھر میں رہتا ہے تو آدمی کچھ نہ کچھ تو پکانا پڑتا ہی پڑتا ہے. کیا حضرت بات یہ ہے کہ مجھے تو خلافت کے, مجھے تو گورنری کے فرائض انجام دینے سے فرصت ملتی نہیں, کام اتنے ہوتے ہیں کہ صبح شام تک نہیں نمٹتے. تو میں نے تو آسانی کی صورت یہ کر رکھی ہے کہ میں ایک ہماری پڑوس میں ایک نیک خاتون رہتی ہیں, ان کو میں اپنا آٹا دے دیتا ہوں, وہ مجھے آٹا گوند کر کے اس کے ہفتے بھر کی روٹیاں پکا کے دے دیتی ہیں. اور یہ حضرت یہ مچانے میں چھوٹی سی, میں وہ روٹیاں اس پہ پھیلا دیتا ہوں تاکہ وہ انہیں پھوئی نہ آئے, وہ خراب نہ ہو گلے. اور روزانہ میں ایک روٹی اتارتا ہوں اور پانی میں نمک ملا کر کے یہ روٹی اس میں توڑ کر کے بھگو دیتا ہوں. جب وہ نرم ہو جاتی ہے تو وہ روٹی کھا لیتا ہوں, پانی پی لیتا ہوں, بس اس میں رہتی ہے چولہا. جب یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو گرنے لگے. اور لوگ کہنے لگے ابو عبیدہ ابو عبیدہ، خدا کی قسم تم اسی حالت میں ہو جس حالت میں سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جدا ہوئے. سب کو کچھ نہ کچھ حضور کے بعد دنیا کی ہوا لگی، لیکن تمہیں ابھی تک کوئی ہوا نہیں. اور واقعی تم امین و حاضر امہ ہو. حضور نے جو آپ کو یہ لقب دیا تھا کہ اس امت کے سب سے بڑے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں، بلا شبہ حضور کا یہ لقب آپ کے لیے بالکل بجا ہے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فخر و فاقہ ان کی اختیاری تھا، یہ غیر اختیاری نہیں تھا. جان بوجھ کر انہوں نے دنیا کی کو بے حقیقت سمجھ کر اور حضور کا صحبت کا فیض تھا کہ حضور کی صحبت سے ان کو وہی فیض ملا جو حضور کے پاس تھا. حضور کا بھی یہ حال تھا کہ آپ مہینے مہینے آپ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. دوسرے صحابہ کرام بعض جنگوں کے اندر بھوک کی وجہ سے ایک پتھر باندھے ہوئے تو حضور دو پتھر باندھے ہوئے. تو حضور کا بھی یہ فخر و فاقہ اختیاری تھا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فخر و فاقہ اپنے اختیاری تھا. جسے دیکھ کر کے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑے. یہ اختیاری فخر و فاقہ کہلاتا ہے. اور یہ بھائی ہمارے دین میں بہت ہی اعلیٰ اور بڑا اونچا مقام ہے. ضروری نہیں کہ سب اس کو اختیار کریں، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو اختیار کرنے کے لیے بھی صلاحیت چاہیے. ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں. بس ان کو اچھا سمجھیں، اعلیٰ سمجھیں، بہتر سمجھیں. تو ایک ہے فخر و فاقہ اختیاری، ایک ہے فخر و فاقہ غیر اختیاری. تو اختیاری فخر و فاقہ تو بہت اعلیٰ مقام ہے، اور غیر اختیاری فخر و فاقہ مصیبت ہی مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. لہذا کوئی فخر و فاقہ میں مبتلا ہو جائے یا خدا نخواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، جیسے کہ آج کل بھی سینکڑوں بیماریاں ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ ڈاکٹروں کو بھی ان کا علاج سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ بیماریاں بھی جب سے دنیا چلی آ رہی، اور چاہے اللہ کے نبی ہوں یا غیر نبی ہوں، ولی ہوں یا غیر ولی ہوں، سبھی کو بیماریاں آتی. اب اگر کوئی خدا نہ خاص کر بیمار ہو جائے تو بس حکم یہ ہے کہ صبر سے کام کرو. یہ موقع صبر کا ہے. اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب کوئی تکلیف آئے، بیماری آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو سمجھے من جانی باللہ ہی، دل میں یہ سمجھے کہ من جانی باللہ. من جانی باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم و حکمت سے آئی ہے، ان کے حکم و حکمت سے یہ بیماری لائق ہوئی ہے، پریشانی لائق ہوئی ہے، تکلیف آئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے جو مجھے معلوم نہیں ہے، مگر میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے ساتھ معاملہ کیا بالکل بجائے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی کوئی شکایت نہ کرے، کوئی گلہ نہ کرے، دل سے راضی برضا رہے. پہلا کام یہ کرے. دوسرا کام یہ کرے کہ اس کو دور ہونے کے لیے بیماری کا علاج معالجہ کرے، اعتدال کے ساتھ علاج معالجہ کرے، اور سنت سمجھ کر کرے، پرہیز کرے، بد پرہیزی نہ کرے. ڈاکٹر جو بتائے وہ کرے، اپنی مرضی نہ چلائے. چوتھے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میری اس بیماری کو صحت میں تبدیل فرما دیجیے، میں اس تکلیف کو اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے، میں اس تنگ دستی اور پریشانی کو اپنے فضل سے دور کر دیجیے. وجہ یہ ہے کہ مومن کے حق میں چاہے وہ فقر و فاقہ ہو، چاہے وہ تنگ دستی ہو، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ خسارہ ہو، چاہے وہ نقصان ہو، بس جو بھی مصیبت ہے، جو بھی تکلیف ہے، وہ چار حال سے خالی نہیں ہوتی. چار میں سے کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی بندے کے حق میں وہ ہوتی ہے، بندہ مومن کے حق میں ہوتی ہے. یا تو اس کی آخرت کی سزا معاف ہو کر کے دنیا کی سزا مل گئی ہوتی، اور اس طرح سے اگر من جانب اللہ ہو تو یہ بھی نعمت ہے. کیونکہ دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ساری دنیا کی حیثیت جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, بالکل اسی طرح دنیا کی ساری مصیبتیں مل کر کے آخرت ایک ادنا تکلیف کے برابر بھی نہیں ہے. تو کسی کے حق میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس پہ آخرت کی سزا کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو تکلیف دے دیتے ہیں, وہ صبر کرتا ہے, اس طرح آخرت کی سزا سے بچ جاتا ہے. یا کسی کے حق میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے وبال کی وجہ سے اور اس کی شامت اعمال کی وجہ سے وہ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں اور بندے کو وہ تکلیف پہنچ رہی ہوتی, جسے کہتے ہیں گناہوں کا وبال. جیسے گناہوں کا وبال آخرت میں تو ہے ہی, دنیا میں بھی ہوتا ہے. گناہ ایسے ہیں کہ اس کا اثر ہوتا ہی ہے, جیسے نیکی کا اثر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, ایسے گناہ کا بھی اثر ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اصل سزا تو اللہ بچائے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, لیکن دنیا میں بھی آدمی نے کیا کہ وبال آتا ہے, بے سکونی, بے قراری, بے چینی, دل کی گھبراہٹ اور بیماریاں, تکالیف, غموم, صدمات, پریشانیاں ہی پریشانیاں, تکالیف ہی تکالیف, یہ گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. بعض مرتبہ آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر اس کے بعد ایسی ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکیوں کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں, لہذا اس کو طرح طرح کی تکلیفیں, غیر اختیاری مصیبتیں, پریشانیاں اس کو لائق ہوتی ہیں, وہ صبر کرتا ہے, اس کے نتیجے میں اس کا نام اعمال میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. چنانچہ ایک روایت میں صبر کرنے کا ثواب بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جتنے بھی اعمال ہوں گے سب کا ثواب تول تول کر دیا جائے گا. نماز پڑھنے والوں کو کہا جائے گا تم فلاں ترازو پہ جاؤ اور اپنی نماز تلواؤ, اور روزے والوں کو کہا جائے گا تم فلاں جاگے فلاں ترازو ہے روزے کی, وہاں اپنے روزے کو تلواؤ. اس طرح سے جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے ان کی ترازویں ہوں گی اور وہاں جا کر کے وہ اپنے اپنے اعمال تلوائیں گے اور اس کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی. اس طرح نہ جانے کتنی ترازویں میدان قیامت میں ہوں گی. تو اس روایت میں یہ ہے کہ جب نیک لوگ اپنے اپنے اعمال لے کر آئیں گے تو ان کو تو ان ترازوؤں میں تول تول کر ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا, ان ثواب دیا جائے گا, نیکیاں دی جائیں گی. لیکن جب وہ لوگ آئیں گے جو دنیا میں بیمار رہے, پریشان رہے, مصیبت زدہ رہے, تکالیف میں مبتلا رہے, صدمات میں مبتلا رہے اور انہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا, جب وہ آئیں گے تو ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے یہ جتنی بھی ترازو ہیں سب ایک طرف کر دو, یہ جتنی ترازو ہیں سب ایک طرف کر دو, ان کو ان کے صبر کے بدلے میں بغیر تولے حساب بے حساب نیکی. اور قرآن شریف میں بھی اللہ پاک نے فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بدلہ بے حساب دیا جائے گا. یہ بے حساب کی تفصیل ہے کہ ان کو تول کر نہیں دلوائیں گے اللہ پاک, انہوں نے ہمارے خاطر صبر کیا, دنیا میں مصیبتیں جھیلی, فقر و فاقہ برداشت کیا اور ہمارے شان میں کوئی شکایت نہیں کی, ان کو بغیر حساب کے نیکیاں دو بدلہ دو. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں. یہ چوتھی صورت ہے, کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے, کوئی مقبول بندہ ہے, اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اونچا مقام مقرر ہے, لیکن وہ اپنے اختیاری اعمال سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکا, تو اللہ تعالیٰ اسے غیر اختیاری طور پر یہ ہموم, غموم, صدمات, پریشانیاں, بیماریاں, اولاد کا غم, بیوی بچوں کا غم, ماں باپ کا غم, دوست احباب کا غم یا اور کوئی غم دے دیتے ہیں, وہ برداشت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس اونچے مقام پر پہنچا دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ, اولیاء کرام کے ساتھ. تو یہ جو مصیبتیں ہیں یہ بھی دراصل نعمت ہیں, یہ جو پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، صدمات ہیں، ہموم غموم ہیں، یہ سب نعمتیں بشرطے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع ہو اور اپنی کوتاہیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے، تو بس چار باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات ہو جائے گی. تو یہ نعمت بصورت مصیبت ہے، یہ نعمت ہے یہ، لیکن مصیبت کی شکل میں. لیکن نعمت ہے تو یہ نعمت بھی ایسی ہے کہ مانگنے کی نہیں، مل جائے تو پھر اس کو نعمت سمجھ کر صبر کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے. جیسے تو بھورے رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضور سے بخار کی فضیلت سن لی کہ بخار آنے سے تو آدمی کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درد کے پتے جھڑتے ہیں. حضرت بھورے رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگ لی اور بخار آ گیا. اب جب بخار آ گیا تو حضرت بھورے رضی اللہ تعالیٰ نے اصحاب صفہ میں سے تھے، اور اصحاب صفہ وہ تھے جو ہر وقت حضور خدمت میں دین کی باتیں سیکھنے کے لیے وہاں رہتے تھے. انہیں کوئی کاروبار نہیں تھا، ان کی کوئی زراعت نہیں تھی، وہ کسی دنیاوی کام میں اپنے کو مشغول نہیں کرتے تھے، بس طالب علم تھے. وہ تو بس ہر وقت حضور خدمت میں رہتے تھے. جب حضور تشریف لائیں دینی کوئی بات ارشاد فرمائیں یاد کر لیں. اب ہر وقت حاضر، اب بیمار ہو گئے تو گھر گھر جا کے بخار میں پڑ گئے، تو مسجد نبوی میں ان کی حاضری ختم. اس لیے ایک حضور نے پوچھا بھائی ابو ہریرہ کہاں چلے گئے، جو ہر وقت یہاں حاضر باشتے ہو کیا ہوا، کہاں چلے گئے، کیا ہو گیا؟ کہا حضور بیمار ہے. آپ کی بھی سنت ہے کہ آپ بیمار کی بیمار کرسی فرمایا کرتے تھے، تو آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ابو ہریرہ بالکل زرد ہو رہے ہیں، بخار کی وجہ سے بالکل زرد ہو رہے ہیں، تپ رہے ہیں. آپ نے کیا بات ہے، کیا حال ہے؟ انہوں نے بتایا حضور آپ نے بخار کی فضیلت بیان فرمائی تھی تو میں نے دعا کر دی تھی تو بخار صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ حال ہو گیا میرا. اب انہوں نے ارے بھولے میں نے یہ کب کہا تھا کہ دعا بھی مانگ دینا، میں نے تو بخار آ جائے تو میں نے اس کی فضیلت بتلائی تھی، یہ تھوڑی کہا تھا کہ بخار کی دعا بھی کر لینا. بخار مانگنے کی چیز نہیں ہے، آ جائے تو سمجھو کہ بھائی طہارت ہو رہی ہے اور ان گناہ جھڑ رہے ہیں، مگر دوائی پی لیں. پھر حضور نے دعا فرمائی، جب جا کر ان بخار نے ان کے پیچھے چھوڑا. ایسی ایک اور صحابی کا واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور کو اطلاع ملی کہ بھائی وہ تو بےچارے بہت بیمار ہیں، آپ تشریف لے گئے تو واقعی بھی مرغے کے چوزے کی طرح ہو گئے تھے، انتہائی کمزور، نحیف اور نڈھال بالکل. تو آپ نے فرمایا بھائی تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ کہا حضور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ لی تھی کہ یا اللہ جو آخرت میں میرا عذاب ہے وہ آپ دنیا میں دے دیں، میرے سے آخرت کا عذاب برداشت نہیں ہوگا. تب بھی آپ نے یہ فرمایا ارے بھائی کیا دنیا کی تکلیف بھی برداشت کرنے کے تم طاقت رکھتے ہو؟ کیا آخرت کی تکلیف کے بدلے میں دنیا کی تکلیف مانگ رہے ہو؟ اب دیکھو کیا حال ہو گیا تمہارا. تم نے ربنا آتنا فی دنیا حسنا فی الآخرۃ حسنا کی دعا کیوں نہیں مانگی؟ یعنی مومن کو چاہیے کہ دنیا میں کی بھی بھلائی مانگے، آخرت کی بھلائی مانگے، دنیا کی بھی عافیت مانگے، آخرت کی بھی عافیت مانگے. یہ نہیں کہ آخرت کے عذاب کے بدلے دنیا کا عذاب دے دیجیے. دنیا کی مصیبتیں بھی ایسی کہ پتا پانی ہو جائے اور آدمی سے برداشت نہ ہو. پھر حضور کی دعا کی برکت سے وہ بھی ٹھیک ہوئی. تو بھائی یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ غیر اختیاری طور پر جو رنج و غم، صدمات، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں، آدمی چاہتا کچھ ہوتا کچھ ہے. کبھی اولاد کا انتقال، کبھی بیوی کا انتقال، کبھی شوہر کا انتقال، کبھی ماں باپ کا انتقال، کبھی بہن بھائی کا انتقال، ہوتے رہتا. یہ صدمے کی چیزیں ہیں اور آدمی کے اختیار میں بھی نہیں ہیں. تو یہ سب چیزیں بلا شبہ نعمت ہیں یہ، اور اجر سے خالی نہیں ہے، مگر ان کو مانگے نہیں آدمی، خود بخود مل جائیں تو بس صبر سے کام دے. اور یہ سمجھے کہ اسی میں میرے لیے پینوں کی بہتری ہے. چار باتوں میں سے جو میرے مناسب ہوگی میرے ساتھ انشاءاللہ وہی معاملہ ہوگا. اس کے باوجود بھی عافیت مانگے، اس کے باوجود بھی صحت مانگے، جس کے باوجود بھی فراخی مانگے، کشادگی مانگے، تندرستی دور ہونے کی بھی دعا کرے. تو اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی مصیبت پیش آ جائے، مثلا فقر فاقہ، بیماری، یا کوئی دشمن ستائے، یا عزیز و اقارب میں سے کسی کی موت ہو جائے، یا کوئی مالی نقصان ہو جائے، ایسے وقت میں صبر یہ ہے کہ اس کی مصلحت کو سوچیں، یہ سوچے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی میرا فائدہ ہے، تبھی تو اللہ پاک کی طرف سے مجھے یہ تکلیف لاحق ہوئی ہے. اور سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ صبر کرنے پر ثواب عظیم ملے گا. جب کوئی تکلیف آ جائے تو سمجھو گے اب صبر کرنے کا موقع آ گیا، اور صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ثواب ملے گا جس کا قرآن حدیث میں اللہ پاک نے وعدہ فرمایا. اور انا اللہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، سلامتی مانگے، اور اس مصیبت کا لوگوں سے زیادہ تذکرہ نہ کرے. آج خود تو کسی کو بتایا نہیں، اس لیے کہ یہ اس کے اور اس کے مولا کے درمیان معاملہ ہے، یہ اس کے اس کے پروردگار کے درمیان معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اذرائے شفقت، اذرائے مہربانی، اذرائے حکمت یہ معاملہ فرماتا ہے. تو جیسے نعمت ملنے پر آدمی دوسروں کو نہیں بتاتا، مصیبت بھی دوسروں کو نہ بتائے، انہیں کو بتائے جن کی طرف سے آ رہا ہے، یا اللہ یہ تکلیف آ رہی ہے میرے سے تو برداشت نہ ہوگی، مہربانی فرما دیجئے، میری اس تکلیف کو صدمے کو دور کر کے مجھ کو صحت و عافیت و سلامتی دے دیجیے. اور اس مصیبت اور تکلیف کو خامخواہ دل پہ نہ لے. بعض دفعہ آدمی مصیبت کو اپنے دل پر لے لیتا ہے کہ یہ مصیبت کیوں آ گئی، ایسا کیوں ہو گیا، اب میرا کیا ہوگا، اور میں اب کیسے زندگی گزاروں گا. تو 1% مصیبت 100% بن جاتی ہے. اور اگر صحیح طریقے سے بیماری سوچے تو 100% بیماری ہلکی ہو کر کے 1% رہ جاتی ہے. تو اس طریقے سے سوچنے سے بھی طبیعت کے اندر سکون ہوگا، اور پھر اس مصیبت کے دور ہونے کی جو جائز تدبیر اپنے اختیار میں وہ بھی کر لے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے وہ مصیبت یا تو ہلکی ہو جائے گی تب بھی مقصد حاصل ہے، دور ہو جائے گی تب بھی مقصد حاصل ہے، دور نہ ہو تو اللہ کی رضا میں راضی ہے، تب بھی ان شاء اللہ تعالیٰ مصیبت کا برداشت کرنا قابل برداشت رہے گا، قابل گوارا رہے گا. اور یہ تو بھی ہو گئی ہوگا، جب ہو گئی ہوگا تو بس اس کے لیے، یعنی صبر کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ نصیب فرمائے. دارالعلوم کے ایک متوسطہ کی تعلیم میں عبدالغفار کے والد صاحب کو شدید بخار ہے، ان کے لیے بھی دعا صحت کی درخواست ہے. ایک صاحب نے اپنے دوست کے لیے بھی دعا کی درخواست کی. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو، سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما. جتنے خواتین حضرات دنیا میں جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے، یا اللہ ہمیں بھی اور ان کو بھی دنیا اور آخرت میں علامہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما، عافیت کامل عطا فرما، عافیت کامل عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا ارحم الراحمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی اور آپ کے نیک بندوں نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی، سب ہمیں عطا فرما. یا اللہ سب ہمیں عطا فرما، یا اللہ سب ہمیں عطا فرما. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے نیک بندوں نے دنیا اور آخرت کے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، ہمیں بھی ان سے اپنی پناہ عطا فرما، ہمیں بھی ان سے اپنی پناہ عطا فرما. ہر قسم کے غیر اختیاری فقر و فاقے سے، یا اللہ مصائب و آلام سے، ہموم و غموم سے، صدمات سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اپنے فضل سے نجات عطا فرما، ان سب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں، یا اللہ کفار ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں جیسے برما کے جو مسلمان ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، ان کو ان کافروں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. اور جو کفار ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، یا اللہ ان کو ملیمیٹ فرما، یا اللہ ان کو ملیمیٹ فرما، ان کو تہس نہس فرما، ان کو جڑ سے ختم فرما دیجیے، اور مسلمانوں کو ان کے ظلم سے نجات عطا فرما. اور یا اللہ عراق میں، شام میں، اور فلسطین میں، اور جہاں جہاں مسلمانوں پر کفار ظلم ڈھا رہے ہیں، یا اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما. ان کے مقابلے میں جو کفار ہیں، یا اللہ ان کو ملیمیٹ فرما، یا اللہ ان کو ملیمیٹ فرما، ان کو تباہ و برباد فرما. جتنے احباب نے، خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے، یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما، یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.